العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
درود و سلام محمد و آل محمد پر، کہ جنہیں خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے مقرر کیا، اور تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں در محمد و آل محمد سے وابستہ کیا. عالم سے گفتگو وزڈم گیٹ وے کا ہفتہ وار پروگرام. اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں اور آپ سب کی خدمت میں، خصوصاً ولی امر مسلمین آیت اللہ خامنئی کی خدمت میں، تمام علماء کرام کی خدمت میں، مستضعفین جہان کی خدمت میں، اور بالاخص اس زمانے کے ولی، اس زمانے کے مولا حضرت حجت آخر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں کہ آج کی شب، شب ولادت امام جواد باب المراد امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور دو دن بعد امیر المؤمنین مولا کائنات وصی رسول خدا ولی الہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا روز ولادت ہے. اور آج وہ مبارک دن ہے کہ آج 22 بہمن 11 فروری 1979 اسلام کی نشاط ثانیہ انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں ظاہر ہوئی. خدا رحمت نازل کرے حضرت امام امت خمینی بت شکن علیہ الرحمہ پر، کہ جنہوں نے ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیمات محمد و آل محمد سے منسلک کر کے دنیا میں جینا سکھایا. اور خدا سے دعا ہے کہ امام خمینی کے حقیقی جانشین مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنائی کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے اور ہمیں ان کا ساتھ دینے والوں میں قرار دے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز حسب معمول سوال و جواب سے کیا جائے گا. اس وقت آپ لوگ ہمارا پروگرام فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ کسی بھی فاسد نظام کا حصہ بچنے سے بہتر ہے کہ آپ shiatv.net shiatv.net یا wisdomgateway.org wisdomgateway.org پر ہمارے پروگرام کو دیکھیں. وہاں پہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کو بے شمار اچھے پروگرامز کی ریکارڈنگز، مجالس، محافل، دروس، لیکچرز، سیمینارز وغیرہ، ان سب سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. چلتے ہیں گفتگو کی طرف. حسب معمول آیت اللہ شیخ غلام عباس رئیسی صاحب اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہر ہفتے کی طرح تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آغا
وعلیکم السلام.
طبیعت ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں
الحمدللہ.
شب ولادت کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور انقلاب اسلامی کی بھی، اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں مولا کائنات کی ولادت کی بھی.
ان مبارک ایام اور مبارک مناسبات کی مناسبت سے تمام آپ برادران کی خدمت میں اور شیعان اہل بیت کی خدمت میں، امت مسلمہ کی خدمت میں، علمدار امت رہبر معظم انقلاب کی خدمت میں، اور فداکاران امت مجاہدین اسلام کی خدمت میں، مدافعین اسلام کی خدمت میں، شہدائے اسلام کی خدمت میں، شہدائے ملت کی خدمت میں، اور اس راہ میں مشکلات تحمل کرنے والے اور سختیاں برداشت کرنے والے اسرا اور مجروح اور معلول اور معذور افراد کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں.
اب سوالات کا سلسلہ. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اور باقی لوگ ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک یا ہمارے جو شیعہ ٹی وی ڈاٹ نیٹ، وزڈم گیٹ وے ڈاٹ او آر جی، جہاں سے بھی آپ کا لنک ہو سکتا ہے آپ سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے سے آئے ہوئے سوالات اور پروگرام کے دوران آنے والے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں. کوشش یہی کی جائے کہ انہی موضوعات سے متعلق سوالات ہوں. اگر سب سے پہلا سوال جو آج ہمارے پاس ہے، ظاہر ہے جب مولا کائنات کی خوشیوں کی بات ہوتی ہے، آپ کی ولادت کی بات ہوتی ہے، تو ساتھ ہی اہم ترین موضوع آپ کی ولایت کا ہے. تو اگر سوال یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، بالخصوص پروگرام کی مناسبت سے یا عمومی طور پہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر اس کے قائل ہیں، لیکن شیعوں کے درمیان مولا کائنات کی ولایت کا جو تصور ہے اور برادران اہل سنت کے درمیان جو تصور ہے، اس میں فرق کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا سب ولایت کے چار معنی، معنی تو ایک ہے یا آپ کہہ سکتے دو معنی ہے یا تین ہے یا چار، متعدد کہہ سکتے، لیکن امامت کے سلسلے میں ہم جب ولایت کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو چار معنی میں استعمال کرتے ہیں. ولایت کا ایک معنی سرپرستی ہے، سرپرست ہونا، تصرف کا اختیار رکھنا، صاحب اختیار ہونا، حاکم ہونا. عام طور پر عربی زبان میں بھی والی، ولی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. شہر کے حاکم کو والی کہتے ہیں، باپ کو ولی کہتے ہیں. کوئی میت مر گیا ہے، اس کے اختیارات اس کے وارثین کے ہاتھ میں ہیں، اس کے دفن، غسل، کفن وغیرہ، ولی یہ میت کہلاتا ہے. کوئی مارا گیا ہے، اس کا خون کا اختیار، قصاص لینا ہے، معاف کرنا ہے، دیت لینا ہے، اس کے وارثین کے اختیار میں ولی الدم کہلاتا ہے. جو صاحب اختیار ہے اس کو ولی کہتے ہیں. صاحب اختیار کے تین مقامات ہیں امامت میں. ایک یہ ہے کہ حکومت کرنے کے اختیار، سیاسی اختیار، لوگوں کے اموال اور جانوں پر اختیار حکومت کے پاس ہے. حکومت کرنے کے اختیار امام کے پاس ہے.
سبحان اللہ.
ولی کے ایک معنی یہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الی آخرہ. یا غدیر کے دن فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہ ولی، الست اولا بکم من انفسکم. پیغمبر نے پوچھا مسلمانوں سے، کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے اعتراف کیا. خود بخود پیغمبر نے ولایت کا کیا معنی لیا؟ صاحب اختیار ہونا. فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا ولی میں ہوں، اس کا ولی
علی
مولا علی ہے. اس غدیر کی روایت ناقابل انکار روایت ہے شیعہ سنی سب کے پاس، اس لیے کہ متواتر سے بھی بالا تر ہے. البتہ روایت جب بیان کرتے ہیں تو خبر واحد، خبر صحیح، خبر متواتر، متواتر سے بالا تر کسی نے نہیں کہا ہے، لیکن متواتر کے درجات ہے. تیس آدمی سے متواتر ہو جاتا ہے،
یعنی کہ اگر 40 سے متواتر موجود ہیں تو وہ روایت
نہیں. اہل سنت کے پاس کم تر تعداد کے ذریعے بھی متواتر ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اتنی تعداد میں خبر لانے والے ہو جن سے انسان کو یقین ہو جائے، لانے والے اگر معتبر بھی نہ ہو. فرض کیجئے ابھی ایک حادثہ کہیں پیش آتا ہے، ایک ٹی وی، دو ٹی وی، تین ٹی وی، چار ٹی وی نے بیان کیا تو یقین ہوتا ہے. 10 ٹی وی نے اگر بیان کیا تو کیا ہوتا ہے؟ یقین ہو جاتا ہے. جبکہ ٹی وی والے وہ پہلا خبر مرسلہ ہے، مسند نہیں ہے، خبر دیتے ہیں نا، اور پھر خبر دینے والوں کی کوئی عدالت بدالت کچھ بھی
نہیں،
محرز نہیں ہے، اس کے باوجود یقین آتا ہے. 10-20 ٹی وی کی خبر سے ہمیں یقین آتا ہے تو خبر متواتر. اب غدیر کی خبر کیا ہے؟ 110 صحابی نے بیان کیا ہے.
سبحان اللہ.
110 صحابی نے بیان کیا ہے، ایک اور 84 تابعین نے بیان کیا ہے، 360 علماء نے بیان کیا ہے، اور صاحب الغدیر نے تسلسل کے ساتھ ہر صدی کے جن علماء نے اس حدیث کو بیان کہلایا ہے آخری صدی تک. اسی لیے کوئی قابل انکار, اسی لیے جو ماننا نہیں چاہتے وہ معنی تبدیل کرتے ہیں, کہتے ٹھیک ہے پیغمبر نے غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کیا, لیکن ولایت کا معنی اولا بالتصرف, صاحب اختیار ہونا, حاکم ہونا نہیں ہے. ولایت کا معنی محبت, جس کا میں
جس کے اوپر میری محبت فرض ہے, اس کے اوپر
اس کے اوپر علی کی محبت فرض ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پہلی بات پیغمبر نے جو تمہید باندھا, تمہید مطلب کے مطابق ہوتا ہے,
اللہ استو اولا بکم
انفسکم, تو تمہید جو باندھا وہ اس سے پتہ چلتا ہے یہاں ولایت محبت کے معنی میں نہیں ہے, صاحب اختیار اور حکومت کے معنی میں ہے, امامت کے معنی میں,
یعنی فقط محبت نہیں ہے.
ہاں, یہاں پر جو پیغمبر نے استعمال کیا اسی معنی میں استعمال کیا ہے,
ولایت کے یعنی تصرف کے معنی میں استعمال کیا.
یہ اس کے بعد فرض کرو محبت کے معنی میں ہے. تو آپ دیکھیے جب صحابہ کا بیان ہوتا ہے, خلفاء کا بیان ہوتا ہے, علی سے کتنے اظہار محبت کرتے ہیں. بعض وقت علی کے نام تک نہیں لیتے چار خلیفوں کے درمیان, علی کے فضائل تک بیان پیغمبر نے اتنے مجمع جمع کر کے علی کے محبت کا آپ خود کہتے ہیں اعلان کیا, اس علی پر کتنا ظلم ہوا, اس کے خاندان پر کتنا ظلم ہوا, اور اب تک کیا ہے علی کے نام بہت سے میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نام ہی نہیں لیتے ہیں.
حتیٰ کہ وہ لوگ جو کھل کے مولا کائنات کی مخالفت کے لیے سامنے آئے میدان میں, مقصد ٹھیک ہے توہین کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا, لیکن ان کا ذکر اب دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے.
بالکل ایسے ہی. تو خلیفہ اول, خلیفہ دوم, سوم کے مخالفین کو آپ کافر قرار دیتے, چاروں کے مخالفین کو علی سے بھی بہتر قرار. تو یہ محبت کا علامت ہے. سوال یہ ٹھیک ہے غدیر کے دن محبت کا اعلان ہوا, کیا محبت کا اس طرح سے آپ صلاح دیتے ہیں, لیکن محبت سے امامت سمجھ میں آتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے غدیر کے دن امامت کا اعلان ہوا, ولایت کا اعلان ہوا, لیکن خود محبت, جب علی کی محبت سب پر واجب ہے, جس کی محبت کے بغیر دوسرے کے ایمان ناقص ہے. محبت جب واجب ہے یعنی کیا, اگر علی کی محبت نہ ہو, آئے مودت کے مطابق بھی اہل بیت کی مودت نہ ہو تو ان کے ایمان کیا ہے,
ناقص ہے.
تو جن کی محبت کے بغیر ان کے ایمان ناقص ہے وہ افضل ہے. یا دیکھنا علی کی محبت نہ ہو تو بزرگ ترین مسلمانوں کے ایمان ناقص ہے, لیکن علی پر باقی کے ایمان, باقی سے محبت کرنا واجب نہیں ہے. اسی مودت ایمان محبت کے اظہار کا نام ہے. محبت بھی کرے اظہار ہے, محبت بھی کرے تو اس پر کیا ہے, اسی سے علی کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کو نہ مانے ان کے ایمان, نہ ماننے والوں کے ایمان کیا ہے, ناقص سمجھ میں آتا ہے. اور جو افضل ہے اس کی اطاعت ہونا چاہیے, مفضول کی اطاعت
نہیں ہونا چاہیے.
یعنی
عقلی طور پہ
بھلے افضل پر مفضول کو مقدم نہیں کرنا چاہیے. خلاصہ یہ سارے مسائل ہیں. اسی غدیر کے جو معنی
برادران اہل سنت تفضیل کے تو قائل ہیں نا, وہ کہتے ہیں ایک بڑا گروہ, سب نہیں لیکن ایک گروہ کہتا ہے مولا علی درجات میں فضیلت رکھتے ہیں, تو پھر ان میں اور ہم میں تصرف کے معاملے میں اختلاف آتا ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا نام ہے, ایک افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف جانے کے جواز کیا ہے, یہ اپنی جگہ پر چھوڑ دیں, لیکن اس کوئی جواز نہیں ہے نا کہ بہتر کو چھوڑ کر غیر بہتر کی طرف جانا, ایک اہل ادب کے پاس ایک گالی ہے. تو لیکن اختلاف کا مسئلہ یہ نہیں, ولایت عرض کیا, ولایت کا ایک معنی ولایت سیاسی, یعنی سیاسی لحاظ سے, حکومت کے لحاظ سے بہتر کہیں, سیاسی کا لفظ کچھ بدنام ہو گیا ہے, حکومت کے لحاظ سے حکومت کرنے کا حق علی کو دیا ہے, صاحب اختیار ہے. اسی طرح سے مذہبی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, مرجعیت دینی علی کے پاس, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, اور اہل بیت قرآن سے جدا, حدیث ثقلین میں کیا کہتا ہے, قرآن سے جدا نہیں ہے. تو یعنی ایک مرجعیت دینی یعنی ولایت دینی, ایک ولایت سیاسی, تیسرا ولایت تکوینی, یعنی عالم خلقت میں تصرف، اب تصرف کا حدود اپنی جگہ پر، عالم خلقت میں دیکھو ارادہ کے ساتھ اپنے ہاتھ کے، ارادہ کیا ہے؟ صرف ارادہ کے ساتھ ہاتھ اوپر کر سکتا ہوں، نیچے کرتا ہوں، ہلاتا ہوں. تو ولی اللہ جو ہے عالم تکوین میں اپنے جسم سے باہر بھی ارادے کے ساتھ تصرف کر سکتے، ولایت تکوینی. چوتھا معنی ولایت بمعنی محبت. پہلا والے تین امامت کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً پہلا والے دو پر اجماع ہے شیعوں کے پاس، مسلمات ہے، مسلمات ہے، ضروریات مذہب شیعہ ہے. تو اس میں عالم اسلام میں بریلوی حضرات، یا بہتر کہوں بریلوی کے لفظ کے بجائے متصوفہ، تصوف کے قائلین جو ہے اہل بیت کے ولایت تکوینی کے قائل ہیں. کہتے ہیں غدیر کے دن پیغمبر نے علی کی نشاندہی کی، علی کو ولایت دی، ولایت تکوینی دی. بحث نہیں کرتا ہوں، صرف ان کا مقصد نقطۂ نظر یہ ہے. ولایت تکوینی میں ہمارے ساتھ شریک ہے ایک، اور ولایت بمعنی محبت میں وہ بھی کہتے ہیں اہل بیت کے علی کی محبت، اہل بیت کی محبت واجب ہے. بس چار ولایت میں سے دو ولایت میں اہل سنت اور خصوصاً متصوفہ ہمارے ساتھ، لیکن جو متصوفہ نہیں ہیں وہ ولایت بمعنی محبت میں ہمارے ساتھ،
سلفی جو ہے،
ہاں سلفی یا غیر سلفی جو تصوف والے نہیں ہیں، وہ ولایت بمعنی محبت میں ہمارے ساتھ ہے. محبت اہل بیت کو واجب کہتے ہیں، لیکن عملاً عمل نہ کرنا تو خود اپنی ذمہ داری ہے. جب دین میں ثابت ہے محبت اہل بیت واجب ہے، کیوں اس فریضے پر عمل نہیں ہوتا؟ عمل کرنے والوں سے انتقام لیتے ہیں، یعنی زبان اور دل ایک ہے یا نہیں ہے. تو اس میں باقی عرض کیا غیر تصوف والے بھی ولایت اہل بیت کے قائل ہیں. اما ولایت اہل بیت یعنی حکومت کرنے کا حق اہل بیت کو ہے،
یہ ہمارا خاصہ ہے،
یہ ہمارا خاصہ ہے. اور مرجعیت دینی یعنی پورے دین اہل بیت سے لینا ہے،
یہ بھی
ہمارا خاصہ ہے. باقی مسلمان کیا ہے؟ اہل بیت حکومت کرنے کا حق اہل بیت کو، صحابہ کو، عام مسلمانوں کو برابر دیتے ہیں. اسی طرح سے مرجعیت دینی برابر دیتے ہیں. اگرچہ کہتے ہیں لولا علی لہلکت، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، علی کے برابر اغواکم علی، تمہارے درمیان سب سے بہتر قضاوت کرنے والا علی، لیکن فدق میں ٹھکرا دیا علی کی بات کو. لیکن مانتے ہیں کیا؟ یعنی علی کے علمی مقام کے باوجود بھی شرعی حیثیت کے لحاظ سے علی کو ایک عام صحابہ کی طرح مانتے ہیں، اس کے لیے خصوصیت کے قائل نہیں. بس ہم چار ولایت کے قائل ہیں، ہمارے صوفی اولیاء اللہ کو ماننے والے دو ولایت کے قائل ہیں، اور عام مسلمان یعنی اہل سنت کے دوسرے لوگ ایک ولایت کے قائل ہیں. بس ولایت بمعنی محبت میں تمام مسلمان شریک ہے، اور کیا نام ہے، یہی نقطۂ اشتراک بن سکتے سارے مسلمانوں کے درمیان، یعنی اللہ ایک، رسول خدا دو، اہل بیت کی ولایت یعنی محبت پر سب متحد متفق ہو سکتے ہیں. اگر سب محبت پر متفق ہے تو ان کے فضائل بیان کرنا، ان کے تعلیمات بیان کرنے سے کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور مشترکات باعث اتحاد بنتا ہے. تو محبت اہل بیت جب ہمارے درمیان مشترک ہے، یہ اتحاد کا ذریعہ ہونا چاہیے. البتہ اس میں ہمارے غالب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بگا دیتے ہیں دوسروں کو، جو غیر شیعہ ہے ان کو بگا دیتے ہیں، بلکہ شیعوں کے بھی دل کو خون کرتے ہیں، اور دوسرے ناصبی جو ہوتے ہیں وہ غالیوں کے لیے بھی زرخیز زمین تیار کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا انکار کر کے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کر کے.
خوب، آپ بہت اچھی طرح سے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولائے کائنات کی ولایت کا سب کو سبب قرار دے کہ مومنین اور مسلمانوں کے درمیان وحدت ہو. ایک بات، آپ کی بات سے میں تھوڑا سا، جو آپ نے غلات کی بات کی، غالی حضرات کی یا ناصبین کی بات کی، اگر مختصر اس کی وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کسی یہ بات بہت واضح طور پہ سمجھ سکیں. بہت ساری دفعہ ہمارے اپنے مومنین شیعہ حضرات ایون علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض ایسے اشعار یا بعض ایسی چیزیں منقبتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جس میں غلو کا شائبہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض وقت کھل کے غلو ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے. تو اس سے تھوڑی سی آزاد کر دیں، پھر میں اگلے سوال پہ آتا ہوں.
تو ناصبی تو واضح ہے کہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنے والے یہ کافر ہے، نجس ہے. تمام فقہا کا، تمام مجتہدین کے بالاتفاق فتویٰ ہے. اور غالی، غالی بعض اوقات جو کم ترین درجے کے غالی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کو عمل کی جگہ پر رکھتے ہیں، یعنی اہل بیت ہمارے پاس ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک قسم کے غلو ہے، اگرچہ کفر و شرک نہیں ہے لیکن ایک قسم کے غلو
ہے.
بالا ایک قسم کے غلو ہے. بھائی اہل بیت انسان کو باعمل کرنے کے لیے آئے ہیں، عمل کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. نماز علی ہے، روزہ حسین ہے. مثلا یوں کہہ کے کیا ہے، آئمہ عمل سے بے نیاز ہو جائے اہل بیت کے نام سے، جبکہ اہل بیت کو آمن و عمل الصالحات، انسان کو مومن اور عمل صالح بنانے کے لیے. انسان انسان نہیں بنتا ہے، اہل بیت کے مکتب سے اس کا تعلق پیدا نہیں ہوتا جب تک ایمان اور عمل صالح دونوں
مولا
نہ ہو.
کا وہ جملہ آپ کی بات سے ادا رہا ہے، الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالاعمال.
مولا کہے، پیغمبر خدا کہے، امام رضا کہے، متعدد ائمہ نے یہ فرمایا کہ کیا ہے ایمان، کیا ہے دل سے ماننا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا اور زبان پر اقرار کرنا، یہ تینوں ہو تو ایمان ہے. تو البتہ غلو کے حوالے سے ظاہر محبت جب ہوتی ہے، دل چاہتا ہے محبوب کے حق میں زیادہ زیادہ بولے، جتنا ہو سکے بولے. تو لیکن ظاہر خود محبوب سے پوچھے وہ کیا چاہتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان.
مولا امیر المؤمنین نے، اہل بیت نے اپنے مقامات بیان کیے اس مستند طریقے سے. ہماری روایات میں غالیوں کی روایات بھی ہے، اسی لیے علم رجال کی ضرورت پیش آئی، اسی لیے اجتہاد اور محققین کی ضرورت پیش آئی. تو خلاصہ اہل بیت نے جو خود مستند طریقے سے اہل بیت سے فضائل اہل بیت بیان ہوا ہے، اسی کو بیان کرنا چاہیے. امام چاروں فرماتے لا ترفعونا احبونا حب الاسلام، ہم سے محبت کرو جس طرح سے اسلام چاہتا ہے.
سبحان اللہ.
علی فرماتے حلق فی صنفان، میری ذات میں دو گروہ ہلاک ہو گئے، ایک دشمنی کرنے والا ناصبی، دوسرا غلو کرنے والا غالی. پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، علی کے ذات میں دو گروہ، ایک ناصبی دوسرا غالی، گمراہ ہو جائیں گے. تو غالیوں کی جتنی شدید مذمت ہے اتنی ناصبیوں کی بھی مذمت نہیں.
اچھا.
اس لیے کہ ناصبیوں نے ائمہ کے جسم اطہر کو نقصان پہنچایا، کربلا میں شہید کیا، قتل عام کیا، یا بعد میں متوکل نے آپ کے روزہ کو مسمار کیا. لیکن جتنا ظلم کرتا تھا ائمہ کا مقام نام بلند سے بلندتر ہو جاتا تھا، پیغام اہل بیت دور سے دور تک جاتا تھا. لیکن غالیوں کی وجہ سے اہل بیت بھی بدنام ہو جاتے تھے، مذہب اہل بیت بھی بدنام ہو جاتے تھے. اسی لیے بسا اوقات خود خلفاء نے غالیوں کو استعمال کیا ہے اہل بیت کو مسلمانوں کے درمیان بدنام کرنے کے لیے. امام ششم فرماتے ہیں، یونس ابن عبد الرحمن وغیرہ یہ لوگ، اور ابن الخطاب ایک ہے، یہ لوگ جو ہے در حقیقت دنیا کے لیے غلو کرتے ہیں، ہم مدینے میں کچھ کہتے ہیں، یہ کوفہ جا کر کچھ اور سناتے ہیں لوگوں کو، یا اصحاب ائمہ کے احادیث لیتے تھے پھر اس میں خود بڑھا چڑھا کر، احادیث اصحاب ائمہ کے ہیں لیکن اس میں خود اس میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے. امام رضا نے جب بعد میں امام ششم کے صحابی کی حادث کے مجموعہ لیا، دیکھا اس میں بہت کچھ بڑھا دیا گیا ہے. امام فرمایا یہ غالیوں کا عمل ہے. امام نے صاف کیا ان روایات کو غلو کی باتوں سے، اور ائمہ نے جس سختی کے ساتھ غلو کے ساتھ پیش آیا، کہا کسی کے بارے میں فرمایا اس کو قتل کرو، نصیری کے بارے میں کہا سر پھوڑو وغیرہ وغیرہ، لعنت بھیجی شیوں کو، ان سے دور رہنے کے کہا، کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے والا ہم سے بائیکاٹ کرنے والا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانے والا ہم سے دور رہنے والا ہے. خلاصہ ایک بدترین گناہ یہ ہے کہ آپ جا کر کسی غالی کی بات سنو. تو سخت مذمت کی. تو یہ اس وجہ سے تھا کہ اس میں شیعہ بھی بدنام ہوتے تھے، تشیع بھی بدنام ہوتے تھے، اہل بیت بھی بدنام ہو جاتے تھے، یہ اور دشمنان اہل بیت کو مقام ملتا،
فائدہ ملتا.
امام رضا فرماتے ہیں محمود کو، عیون اخبار رضا میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے مخالفین نے تین قسم کی احادیث گڑ لیا ہے ہمارے شان میں. ایک وہ احادیث ہے جس کی وجہ سے ہمارا مقام کم ہو جاتا ہے, حدیث گڑ لیا ہے مخالفین اہل بیت نے, اس سے ہمارا مقام کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر, مثال میری طرف سے ہے, مثلا کچھ لوگ روایت کرتے ہیں مولانا نعوذ باللہ شراب پیا اسی لیے, کیا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا مثلا پیش ہے. تو خلاصہ ایسی احادیث بنائی پیغمبر کی شان میں جب بنائی, رنگیلے پیغمبر کی کتاب لکھی گئی, آیات شیطانی کی کتاب لکھی گئی انہیں احادیث انہیں روایات کے بنا پر, تو اہل بیت کی شان میں تو بنو امیہ کی طرف سے زبردست حوصلہ افزائی تھی.
بالکل صحیح.
تو ہمارے مقام کو کم کرنے کے لیے ایسی احادیث گڑھ لی گئی. دوسرا فرمایا ایسی احادیث گڑھ لی گئی جس میں ہمیں خدا تک پہنچایا, ہمارے حق میں غلوب کیا, تاکہ ان احادیث کو سننے والے ہمارے شیعوں کو کافر قرار دے سکے. ابھی بھی دیکھیں یہ غالب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ایک عام مسلمانوں کے لیے شیعہ کو کافر قرار دینا بالکل آسان ہو جاتا ہے.
اور شیعہ کے بھیس پہ آگے ہمارے ممبروں سے کر
وہی نا شیعہ کے بھیس میں آتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے جتنے اعتراضات اس وقت سے اب تک تشیع پر ہے, اور تشیع کو کافر قرار دیتے, گمراہ قرار دیتے, بدعتی قرار دیتے, سب کی وجہ جب ان سے پوچھیں گے دلیل کیا ہے, وہ غالیوں کے باتیں ان کو دلیل لاتے. غالب جب خطرہ ہوتا ہے شیعوں کے درمیان چھپ جاتے ہیں, جب خطرے سے باہر نکلتے ہیں تو شیعوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں, کہتے مقصر ہو تم.
جی ہاں مقصر. یہ آج بڑا مسئلہ چل گیا, آپ نے بہت اچھی اصطلاح استعمال کی اس اعتبار سے کہ جب غلات کے خلاف یا غالیوں کے خلاف ہم کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یہ مقصر ہے اور یہ اہل بیت کے مقام کو کم کرنے والے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بات بے اثر ہو جاتی ہے.
وہی نا, الفاظ کی بدنام کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں. مولا کو کتنے بدنام کیا گیا, آپ دلائل کے ذریعے ثابت کرے جو روایات بیان کرتے, فرضاً اگر روایت بیان کرے تو اس کو ثابت کرے کہ یہ روایت مستند ہے تو کون نہیں مانے گا. ایک شیعہ خدا سے چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے فضائل اہل بیت سنے, سمجھے, یاد کرے. دلائل کے بغیر تہمت لگانا کوئی ہنر نہیں. جتنا آدمی بے تقویٰ ہوتا ہے, بے ایمان ہوتا ہے, زبان گندی ہوتی ہے, اتنا ہی تہمت اور الزام زیادہ لگا سکتا ہے. آپ علمی میدان میں ثابت کرو, خلوت میں جا کر جھوٹی باتیں, من گھڑت باتیں بیان کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تیسرا جو امام رضا نے فرمایا, ہمارے مخالفین نے ہمارے دشمنوں کے نام لے کر برا بھلا کہا ہے, یعنی ہمارے طرف سے ایسی احادیث بنائی ہے کہ ہمارے دشمنوں کا نام لے کر ان کو برا بھلا کہا گیا ہے. تو ظاہر ہے ہم ان کے ماننے والے بھی ہم اہل بیت کا نام لے کر برا بھلا کہیں گے. اور قرآن کے آیت کی تلاوت کے امام نے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, بتوں کی سب مت کرو ورنہ وہ بت پرست بھی کیا ہے ضد میں آ کر خدا کی سب کریں گے. تو یہ بھی دیکھو امام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت دلیل لاتے ہیں, بت اچھا ہونے کی وجہ سے سب سے منع نہیں کیا, یہ مشکل کا حل نہیں ہے. بتوں کے سب کریں گے, بت پرست خدا کے سب کریں گے, تو اسی لیے سب سے بھی سب کرنے سے بھی منع کیا ہے.
بہت خوب آگا, بہت اچھی طرح سے آپ نے میرے خیال وضاحت کی ہے. اچھا کچھ اور سوال بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کچھ پہلے کے سوالات موجود ہیں. بات آ گئی ولایت کی, اور ولایت میں آپ نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا کہ ولایت کا ایک درجہ یا ایک مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں. پھر ایک مقام یہ ہے ولایت تکوینی کہ خدا نے انہیں حق تصرف دیا ہے جس میں مصوفہ اور شیعہ متفق ہیں. پھر سیاسی ولایت کی بات آتی ہے جو کہ ہمارا خاصہ ہے, اور اسی طرح مرجعیت دینی ہمارا خاصہ ہے. ولایت ائمہ کا ایک تسلسل جس کی عملی تفسیر آج کے دن کی مناسبت بھی اور ہمارے پاس سوال بھی ہے, وہ ہے ولایت فقیہ کہ جس نے انقلاب اسلامی کے ذریعے سے اس ولایت کا ایک پرچھائی دکھائی ہے کہ اگر فقیہ کے ہاتھ میں ولایت ہو تو اس کی یہ برکات ہیں, تو امام کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا. مجھے یہاں پہ ایک سوال یہ ملا ہے کہ آپ وضاحت کریں کہ ولایت ائمہ میں اور ولایت فقیہ میں کیا فرق ہے.
دیکھیے ولایت ائمہ میں تو عرض ہوا چار
ولایت,
ولایت ہے, ایک محبت, دوسرا ولایت تکوینی, تیسرا ولایت سیاسی حکومت کی ولایت, اور چوتھا مرجعیت دینی. یہ ائمہ کے لیے ثابت ہے, ابھی بھی ائمہ کے لیے ثابت ہے. اس وقت بھی حکومت کرنے کا حق امام زمانہ کو ہے, اس وقت بھی حجیت امام کی بات ہو جائے, تمام مجتہدین خدا نخواستہ مل کر ایک بات کرے, امام دوسری بات کرے, امام کے بعد لینی ہے, مجتہدین کے بعد نہیں لینی. حجیت شرعی کیا ہے؟ امام کے لیے ثابت ہے. یعنی ولایت دینی, ولایت شرعی, ولایت سیاسی اور ولایت تکوینی اور ولایت محبت. محبت کے لحاظ سے ظاہر ہے عام مسلمان مؤمنین ایک دوسرے سے محبت کرنا مستحب ہے, یہ ولایت ائمہ سے مربوط نہیں ہے, ولایت ائمہ مخصوص ائمہ ہے. اور ولایت تکوینی اگرچہ انسان با تقوی انسان کے لیے کچھ حاصل ہو سکتا ہے, پائین تر درجات ائمہ کے لیے اعلیٰ درجات حاصل ہوتا ہے, لیکن جتنا انسان پاک و پاکیزہ ہو اتنا اس کے لیے قسم کے ولایت آپ دیکھتے کرامت ہے, اولیاء اللہ کے, اولیاء اللہ کی کرامت ہے. صرف ہمارے پاس یہ ہے کہ ائمہ اطہار کی ولایت تکوینی کے لیے دلیل ہے, شرعی دلیل. مثلا ہمارے بریلوی حضرات یا متصوفہ حضرات اولیاء اللہ کی ولایت کے قائل ہیں, ہم اس ولایت کے منکر نہیں ہیں. شیعوں میں بھی کچھ افراد تھے صاحب کمال کرامات, بہت تھے صاحب کرامات, یہ ولایت ہے. لیکن یہ ہے کہ ائمہ کی ولایت کے دائرہ وسیع ہے, ان کے برابر کسی کی ولایت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ائمہ کی ولایت کے لیے شرعی دلیل ہے, باقی کی ولایت کے لیے شرعی دلیل نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے ولایت ہو سکتا ہے نہ ہو, ہم کوئی مطمئن بات نہیں, منع بھی نہیں کر سکتے ہیں, اس بات بھی نہیں کر سکتے, یہ ہر ایک کا اپنے ذاتی تجربہ ہے. تو ولایت فقیہ کیا ہے؟ یہاں پر امام نے عصر غیبت میں مجتہدین کو شرعی لحاظ سے بھی امام کے برابر مرجعیت دینی نہیں ہے, لیکن مجتہدین کے فتویٰ کو حجت قرار دیا ہے. خوب, یعنی آپ لوگ کیا کرو, مجتہدین کی تقلید کرو. یہ مرجعیت دینی میں اذن امام سے مراجع, اسی لیے ہم مراجع دینی کہتے ہیں نا, اذن امام سے دین میں وہ مرجع ہے, احکام دین میں شریعت کے لحاظ سے وہ مرجع ہے. اور حکومت کے لحاظ سے بھی کیا ہے, امام نے فقہا کو کیا قرار دیا ہے, فقہا میں جو جامع شرائع تھے اس کو حکومت کرنے کی اجازت دی ہے, حق دی ہے, ذمہ داری دی ہے. کیونکہ دین اسلام کیا ہے, قیامت تک رہنا ہے. 250 سال تک معصومین تھے, اس کے بعد ابھی 1100 سال کیا ہے, بغیر معصومین ہیں. تو اسلام نافذ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, اسلام کو نافذ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, ان برکتوں سے اس عصر کے لوگ محروم کیوں رہے. اسلام قیامت تک کے لیے ہے, اسلام کامل ترین دین ہے, اسلام جامع ترین جامعیت اس کے اندر ہے, اور اسلام کے احکام نافذ ہو جائے تو رحمت ہے, نافذ نہ ہو جائے تو لوح محفوظ پہ بھی موجود ہے, اس سے فائدہ تھوڑا پہنچتا ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی کہ اس وقت کیا کریں, اسلام نافذ ہو, اسلام نافذ ہونے کے لیے حاکم شرع کی ضرورت ہے, حاکم کی ضرورت ہے. امام نے مجتہد جامع شرائط کو یہ اجازت دی ہے, پس امام کی طرف سے, یعنی امام خدا کی طرف سے امام کے لیے ولایت حاصل ہے, اور مجتہد کے لیے امام کی طرف سے امام کے نائب ہے. یعنی اس وقت بھی ہمارا ولی کون ہے, امام ہے, مجتہد امام کا نائب ہے. خود ائمہ کے زمانے مولا امیر المومنین کوفہ میں تھے, ملک اشتر کو مصر بھیجا, ابن عباس کو بصرہ بھیجا, کیا نام ہے عثمان ابن حنیف مدینہ میں, مختلف شہروں میں آپ کے نائب تھے. اور کیا ابھی کیا ہے, امام ہے پردہ غیب میں, لیکن آپ نے نائب بنایا ہے کلی اصول کے تحت, ان شرائط کے حامل فقہا میرے نائب ہے, اور وہ حکومت کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, اسلامی حکومت وجود میں لانا چاہیے.
بہت خوب, بہت اچھی طرح سے آپ نے ولایت فقیہ کو واضح کیا, اور ایک جو ابہام دشمن کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم ولایت معصومین کے مقابلے پہ یہ ولایت لائیں, بہت واضح طور پہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ یہ اسی کے ذیل میں اور انہی کے احکامات اور فرمائشات کے مطابق ہیں. اور ایک سوال اور آج کی اس انقلاب کی مناسبت سے ہمارے پاس موجود ہے کہ انقلاب اسلامی ٹھیک ہے, ایک اچھا کارنامہ ہے, ہمیں اس کو سپورٹ, اس کی تعریف کرنا چاہیے, اس کی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن انقلاب اسلامی ایران کا ایک انقلاب ہے, ہم پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور بالخصوص شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک ربط و ضبط ہو سکتا ہے ان سے, لیکن ہم انقلاب کا اتنا پرچار کیوں کریں, ہم تو پاکستانی ہیں.
دیکھیے عرب جو قوم پرست ہے, قوم پرست عرب, ان کے درمیان یہ مشہور ہے کہ یہودی آپ جانتے ہیں قوم پرست لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دین یہود مخصوص ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, پورا عالمین کے لیے نہیں تھا.
بالکل صحیح.
اب وہ اپنی جگہ پر اس پر بحث نہیں کرتے ہیں. عرب اسی کو دیکھ کر عرب کہتے ہیں کہ اسلام بھی مخصوص عرب ہے, قرآنی آیات بھی دلیل لاتے ہیں, صحیح دلیل نہیں لیکن دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اسلام مخصوص ہے عرب ہے؟ ہاں جی, جبکہ وہاں مکے میں یا عرب علاقے میں عربوں کے درمیان یا حتیٰ قرآن عربی میں ہے, یہ دلیل نہیں ہے کیا اسلام قرآن مخصوص ہو عرب کے ساتھ؟ اس کے بحث نہیں کرتے ہیں, جواب دیا گیا ہے کلیئر. اب اس میں کوئی شک بھی نہیں کرتا ابھی مسلمان کے اسلام عرب کے ساتھ مخصوص ہے, ہندی پاکستانی ایرانی ترکوں کے لیے نہ ہو. بس انقلاب اسلامی ایران کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس انقلاب سے جدا کرنے کے لیے امریکہ اور امریکہ کے حواریوں نے یہ سازش کی. پہلا کہا یہ انقلاب شیعوں کے انقلاب ہے, سنیوں کو اس انقلاب سے جدا کرنے کے لیے. پھر کہا عرب و عجم, یہ عجم کا انقلاب ہے ایرانیوں کا, تاکہ عرب کو قومیت کے نام پر جدا کرے, قومیت کے نام پر, تاکہ عراقیوں پر لبنانیوں پر اثر نہ کرے, اور عرب کیا نام شیعہ سنی کہہ کر سنیوں پر اثر نہ کرے, اور پھر شیعوں کے درمیان ایرانی اور غیر ایرانی بنا کر تاکہ کیا ہے پاکستانی شیعوں پر بھی اثر نہ کرے. تو کیوں ہمارے عقل اتنی محدود ہو دوسروں کے پروپیگنڈے ہم پر اثر انداز ہو؟ اس انقلاب کے نعرہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اس انقلاب کا کامیاب کرنے والا مرجع تقلید شیعہ ہے, عارف بھی ہے ساتھ مرجع تقلید بھی ہے, اور اتفاق سے عجیب یہ ہے کہ اتفاق سے ان کے دادا ہندوستانی ہے,
کشمیری.
ایرانیوں میں قومیت ہے, بہت مشہور ہے قومی تعصب ہے, وہاں شہریت بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ شناخت کارڈ بن کر بعد موجود میں آیا, ہمارے زمانے میں وجود میں آیا, لیکن ان کے پاس پرانے زمانے سے تھا. اس کے باوجود انہوں نے شاہ ایران نے بھی ہندی شاعر کہہ کر امام خمینی سے ایرانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی. کسی نے ایک مضمون لکھا اخبار میں, اطلاعات میں, اس میں اخبار کا نام ہے, تاکہ ایرانیوں کو دور کرے, بھائی یہ ہندوستانی شاعر ہے, اس کی باتوں میں کیوں آتے ہیں, اس کے ساتھ کیوں دیتے ہیں, قومیت کے اس نعرے کو اٹھانے کے لیے. لیکن پوری ایرانی قوم نے اس کو توہین سمجھا, اس کے خلاف قیام کے, انقلاب ایران کے قیام کے شروعات میں سے تھا. دیکھیے تو عجیب یہ ہے کہ یعنی زر قدر زر زرگر شناست, قدر جوہر جوہری, جوہر کے قدر اس کے ماہر جانتا ہے, اور سونا کے قدر وہی سونا کے ماہر جانتا ہے. تو امام خمینی کے لیے اٹھے, جبکہ وہ اصالت کے لحاظ سے کشمیری تھے خاندانی لحاظ. تو اب دیکھیں نعرہ اسلامی, اہداف اسلامی, اسلام معاشرے میں نافذ کرنا, قرآن کے آیات پر عمل کرنا. دیکھیں لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, کافر مؤمن پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کے متعدد آیات, اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا, یہ سارے کے سارے کیا اسلامی اہداف ہے.
امام خمینی اس کو عملی جامہ پہنا
ہے. اہداف امام خمینی, اہداف انقلاب ایران خالصتاً اسلامی ہے.
بہت خوب.
بازرگان کہتا تھا کہ بھئی یہ مولوی حضرات اسلام کو, ایران کو چاہتے ہیں اسلام کے لیے, ایران تمہید ہے, مقدمہ ہدف اسلام ہے, ہم لوگ جو قوم پرست لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کیا اسلام سے استفادہ کرے ایران کو ترقی دینے کے لیے, لیکن یہ لوگ ایران کو چاہتے ہیں
اسلام
کے لیے. تو یہاں پر اہداف سارے کے سارے, کربلا قیام کیا ہے شیعی قیام نہیں تھا اسلام کا, کیونکہ تمام اہداف کربلا کیا تھا اسلامی اہداف. حتیٰ خود اسلام کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے عربی ہے, قرآن عربی زبان میں ہے, دوسری زبان میں نہیں. لتنذر ام القرى ومن حولها, ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا مکہ والے اور مکہ کے اطراف والوں کو ڈرانے کے لیے, بھی ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. وانذر عشیرتک الاقربین, یہ خاندانی, یہاں پر ایسی کوئی اشارہ نہیں اہداف کے لحاظ سے, نعروں کے لحاظ سے, مقاصد کے لحاظ سے, ہر حوالے سے خالصتاً اسلامی ہے. اسی لیے خود ایران کے قوم پرست یہی کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے لیے ہمارے ملک کو نابود کر رہے ہیں. اب تک کے اعتراض یہی ہے, ہمارے اقتصاد کو نابود کر رہے ہیں, دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. اسرائیل کے مسئلہ, ہم سے کیا تعلق ہے اسرائیل کا؟ شاہ ایران دوست تھا اسرائیل کا, ہم سے کیا تعلق ہے؟ اس کی وجہ سے پورا مغرب اور امریکہ ہمارا دشمن بن گیا ہے. تو اس انقلاب کا بس ایران اس کے جغرافیائی ایک جگہ پر تو ظاہر ہونا تھا.
بالکل,
مفسرین فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا. تو خلیفہ کی جگہ زمین ہے, خلافت کل عالم میں ہے, خلافت کل عالم میں, اس کی جگہ زمین پر ہے. اسی طرح سے مکہ کیا نا, کعبہ مکے میں ہے, لیکن کعبہ کس کے لیے؟ کل اہل زمین کے لیے. تو یہ حقیقت میں جو ضد اسلام دشمنان اسلام ہے, اس انقلاب سے لوگوں کو محروم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے انقلاب ایرانی ہے, فرض کرو آپ ادھر انقلاب لے, وہی جو واجب ان پر ہے آپ پر بھی واجب ہے.
بہت خوب,
آپ مسلمان ہیں, آپ کیا ناقص الخلق ہے, پاگل ہے, عاقل نہیں ہے, ناتوان ہے, کیا ہے؟ آپ بالکل ایرانیوں کی طرح سے ہیں. تو اگر ان پر شرعی واجب ہے, اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا واجب ہے, تو آپ پر بھی
واجب
ہے, تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہی تھی, ہمیں چاہیے تھا ہم آگے بڑھے تاکہ دوسرے لوگ, پاکستان خصوصاً اسلام کے نام پر, واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے, تو یہاں پہلا ہونا چاہیے. اسلام کے نام پر بنا ایک دن بھی اسلامی اہداف کے پیچھے نہیں گیا.
بہت خوب, بہت اچھے طرح سے آپ نے وضاحت کی. اچھا ایک سوال ہمارے پاس آج کی شب کی مناسبت سے ہے. امام جواد علیہ السلام کے کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ وہ دربار عباسی میں جو آپ کا ایک مناظرہ ہے برادران اہل سنت کے درمیان, جس میں انہوں نے خلفائے اول اور دوم کے کچھ صفات اور فضائل بھی بیان کیے اور امام نے اس کو قرآن سے جواب بھی دیا ہے. ایک تو یہ سوال ہے کہ اس مناظرے کا تھوڑا سا ذکر کریں کہ یہ کیا امام کا کارنامہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بزرگان اہل سنت کی توہین سے منع کیا جاتا ہے, ہمارے فقہا نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے, لیکن امام اس کے بارے میں مناظرہ کر رہے ہیں, تو یہ یا تو ہم غلط ہیں یا پھر ہم امام کی بات نہیں سمجھ پائے, اس کی تھوڑی ضرورت.
دیکھیے اسی کا جواب دیں گے. فی الحال یہ کہ دو باتوں میں فرق کرنا ہے, اختلاف نہیں ڈالنا ہے, دوسرے مذہب کے بزرگان کی توہین نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک آدمی فرض کرے ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے, میں اسے کہوں چور, اوکے لڑ پڑے گا, وہ کہے گا
تم
اعتراض کرے گا وغیرہ, تو ہم یہ تو کوئی ادب نہیں ہے, بے ادبی ہے. تو ظاہر ہے اچھے الفاظ کے ساتھ پیش آنا ہے اپنے برادران کے ساتھ, تو یہ فریضہ ہے. اور پھر اختلاف بین المسلمین باعث بنتا ہے اسلام مسلمین کمزور ہو جائے, دشمنان اسلام کو موقع ملے. دیکھا عالم اسلام کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے, سارے جنگ, فتنہ, فساد, جہالت, دہشت گردی اور ڈکٹیٹرشپ, استبداد, استعمار عالم اسلام میں, تمام برائیاں ابھی عالم اسلام میں. اس کے لیے کیا کیا اختلاف ڈالا ہے, شیعہ سنی کے اختلاف. ابھی پاکستان میں سی پی کو بند کرنے کے لیے شیعہ سنی کے اختلاف ڈالنے کی ہر ممکن کوشش
کی جا رہی
کر رہے ہیں. تو عرب عجم کے اختلاف, پھر اگر عرب بھی ہو اور خالصتاً سنی ہو تو روشن خیال اور قدامت پرست کے اختلاف. اس طرح خلافت عثمانیہ کو اسی سے عرب اور ترک کے نام پر جدا کر دیا, ایران کے مثلا بادشاہت کو ترکی کے بادشاہت سے اسی بنا پر لڑایا شیعہ سنی کے نام سے. تو یہ ایک اسی لیے حرام ہے ایک دوسرے کے بزرگان کی توہین کرنا, کیونکہ اس کے نقصان زیادہ ہے. یعنی بہت سے محرمات دین کس بنا پر ہیں, نقصانات کے بنا پر ہیں نا. جو بہت سے محرمات دین میں شراب حرام ہے, فلان حرام ہے, فلان حرام ہے, نقصانات کی بنا پر. یہاں پر بھی نقصان ہو تو حرام ہے. قرآن نے کہا بتوں کو لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, بتوں کو بھی برا بلا مت کہو,
وہ پلٹ کے تمہارے اللہ کو برا.
یعنی مشکل حل نہیں ہوگا, مشکل ڈبل ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ ایک اہم اپنی جگہ پر. لیکن دوسری طرف سے کچھ لوگ ہیں اتحاد کے لیے اپنے مذہب کے اصولوں سے پیچھے ہٹتے ہیں, احکام دین تبدیل کرنے کی. آپ بھی آج کل دیکھتے ہیں نا, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں احکام دین کو بھی تبدیل کرے،
اتحاد کو ادغام بنا رہے ہیں،
اتحاد کے لیے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں، تو یہ تو اتحاد نہیں ہوا، یہ تو بالکل ہضم ہو گیا. تو یہ بھی پسندیدہ شیخ مطہر صریح کہتے ہیں کہ ہم اتحاد اسلامی کے معنی ایک محاذ پر مل کر دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنا، اسلامی مقاصد کے لیے کام کرنا، ایک مذہب بنانا نہیں ہے، اتحاد مذہبی نہیں، اتحاد اسلامی ہے.
بالکل صحیح، یعنی کہ اسلام کے مشترکات پہ جمع.
ہاں
لیکن بات وہ، یہ بات تو بہت اچھے سے واضح ہو گئی، لیکن ایک جو حصہ وہ ہے کہ پھر امام نے کیوں مناظرہ کیا؟
تو مناظرے میں یہی ہے، لیکن دوسری طرف سے کچھ اختلافات تو ہے، نظریاتی اختلاف ہے، شبہ زائل بھی ہونا چاہیے. اسی لیے مشترکات کو آپ معاشرے میں پیش کرو، شیعہ سنی مشترکات 90%، اس کو معاشرے میں پیش کرو. خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی
جو مسلمان بھی ایک،
مشترکات کو پیش کرو تو سمجھیں گے بھائی ہم دونوں ایک جیسا ہے، فلسطین کے مسئلے میں ہم دونوں ایک جیسا ہے، غربت، افلاس،
جہالت،
ان مسائل میں ہم ایک جیسے ہیں، اور ہمارے دشمن بھی ایک ہے. تو متحد ہونے کے باعث بنتا ہے، مسائل متحد ہونے کے باعث بنتا ہے، مشترکات متحد ہونے کے باعث بنتا ہے، لیکن ساتھ اختلافی مسائل حل کرنے کی ضرورت بھی ہے. اختلافی مسائل کو لو ایک پرامن ماحول میں، علمی ماحول میں حل کرو، کوئی حرج. ان کو جذبات کے لیے، اشتعال میں لانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال نہ کرو، لیکن جہالتوں کو دور کرنے کے لیے، اختلافات کو دور نہ کرے، کم از کم سمجھے بھائی موقف یہ ہے،
اصل موقف کیا ہے، اپنا موقف بیان کرے.
تو یہ باعث ہو جائے گا کیا، اختلافات کم ہو جائے. اس کو ظاہر جاہل عوام کے سامنے نہیں اٹھانا ہے، جاہل عوام کے سامنے نہیں اٹھا. پیغمبر کی توہین جائز نہیں. دیکھو جاہل عوام کے ساتھ جب اٹھائے گئے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے،
وہ ہر چیز کو توہین بنا دے.
ہاں اور کس طرح سے اس کو عدالت میں اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کی جگہ پر کیا ہے، اس کو کوئی ہڈی بھی سالم رہے، آگ بھی لگایا جائے، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اسی لیے ان دونوں کو فرق کرنا چاہیے. بھلے جہاں جن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بحث کرنا ہے، دلیل لانا ہے، حقائق دلیل. مولا امام نے جتنے یحیی بن اکثم نے دلیل پیش کیا، سب کو بہت کہا کہ کیا ہے، خدا نے فرمایا ہے کہ خدا راضی ہے جناب کس سے، ابو بکر سے. ابو بکر سے پوچھو، پیغمبر کو خطاب ہو، ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر مجھ سے راضی ہے یعنی خدا پوچھ رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ بھائی احادیث کے بارے میں یہ حکم ہے کہ قرآن و سنت پر پیش کرو. احادیث کے معتبر ہونا، معتبر نہ ہونا سمجھنے کے ایک اہم معیار کیا ہے، قرآن و سنت ہے. تو خدا نعلم ما توسوس به صدورہ، ہم لوگوں کے سینوں میں کیا گزرتا ہے اس سے بھی ہم آگاہ ہیں. تو ابو بکر خدا سے راضی ہے یا نہیں ہے وہ خدا نہیں جانتا ہے. تو پھر خدا پیغمبر سے کہے پوچھو کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا میں تو راضی ہوں، ابو بکر راضی ہے یا نہیں ہے، یہ آپ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں.
یعنی کہ اگر یہاں پہ کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہم
حقیقت بیان کر رہے ہیں، غلط فہمی دور کر رہے ہیں. اگر یہی سوال فرض کرو خدا نخواستہ شیعہ کسی امام کے بارے میں تھا، یہی سوال تھا، یہی جواب ہونا تھا.
بالکل صحیح. اچھا اگر ایک آخری سوال موضوع سے مربوط نہیں ہے، لیکن یہ اقبال دانش صاحب پوچھتے ہیں، ابھی یہ سوال آیا ہے کہ عزاداری کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن کریم میں اگر کوئی نشانی ہے تو یا کسی حدیث میں تو بیان کر دیجیے.
عزاداری میں قرآن کیا فرماتا ہے، آل فرعون جب غرق ہو گئے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان نے گری ہے کہ نہ
زمین
نے. اسے کیا سمجھ میں آتا ہے، پاکیزہ لوگوں پر
آسمان
و زمین گریا کرتا ہے. حضرت یوسف کی جدائی پر حضرت یعقوب نے اتنے گریہ کیا،
آنکھیں سفید ہو،
اور قرآن میں ہے، واضح ہے. تو یہاں پر تو 18 حضرت زینب کے جملہ، ہاں جی حضرت سید سجاد کے جملہ، 18 عزیز سے ایک لمحے میں کیا ہو گئے،
شہید
ہو گئے. اور اس طرح سے غم قرآن میں غم منانے کے واقعات ہے. اور اسی طرح سے احادیث پہ پیغمبر حضرت ابراہیم جب دنیا سے چلے گئے، آپ کا فرزند 2 سال کا چھوٹا بچہ تھا، آپ نے گریہ کیا, فرمایا ان العین لتطمع وان القلب لیحزن, آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے, دل میں حزن ہے, ولیکن لا نقول ما یسخط الرب, لیکن ایسی بات ہم نہیں کرتے جس سے خدا ناراض ہو جائے. کیونکہ عام طور پر جن کے لیے ایسی مصیبتیں پیش آتی ہیں خدا پر اعتراض کرتا ہے, تو عموماً منع کی وجہ یہی ہے کہ خدا پر اپنے عقیدے کو خراب مت کرو. تو یہاں پر پیغمبر کیا کہتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے, دل میں حزن ہے, لیکن ایسی بات نہیں کرتے. بس یہ پیغمبر اپنی والدہ کے قبر پر کتنے سال, وہ لوگ کہتے آپ اب تک کیوں مناتے, پیغمبر اپنے والدہ کے قبر پر کب گئے, کافی عرصہ آخر عمر کے آخر میں مدینہ سے جب جا رہے تھے وہاں پر قبر پر گئے, اچھا خاصا گریہ کیا. بلکہ قرآن میں اصحاب اخدود کے مصائب بیان کیا, قتل اصحاب الاخدود بالنار ذات الوقود, اور یہ سارے مسلمانوں سے کہا تم روزانہ ان مصائب کو بیان کرو, اور قرآن میں حزن کی جگہ پر حزن, غم کی جگہ پر غم, خوشی کی جگہ پر خوشی بھی کبھی اظہار کرنا ہے. کیوں کہتے عزاداری ہر سال کرتے, دیکھو قرآن میں جو واقعات ہے, مشکلات انبیاء ہے, ان کو ہر وقت کیا ہے بیان کرتے, قیامت تک ہر مسلمان بیان کرتے رہیں گے. اور اسی طرح سے کیا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم, کسی پر ظلم ہو جائے تو اس کی برائیوں کو بیان کر سکتے. تو اہل بیت پر ظلم ہوا تو ظالمین کی برائیوں کو بیان کرنا قرآن نے اجازت دی ہے. تو آپ کہیں گے آپ پر کیا ظلم ہوا, اہل بیت پر جو ظلم ہوا کل انسانیت پر ظلم ہوا, قیامت تک امام زمانے کے ظہور تک آنے والی انسانیت کو اہل بیت کے نعمت سے محروم کرنے والے. مثلا ایک جگہ پر ماہر ڈاکٹر کو قتل کرے, بیماروں پر ظلم ہوا نا, تو یہ اس حوالے سے تو مصائب کے تو ظاہر ہے بہت. حضرت جعفر جب شہید ہو گئے, پیغمبر نے جعفر کے خانوادوں کو کہ عزاداری میں بھی آپ نے حصہ لیا شرکت کی. حضرت حمزہ جب شہید ہو گئے تو مدینہ کے گھروں میں رونے کی آواز آئی, حمزہ کے گھر کو دیکھ کر فرمایا کہ حمزہ
وہ تو مدینہ میں
فیملی نہیں تھی نا, تو فرمایا کیا حمزہ فولا بوا کہ اللہ حمزہ کے اوپر کوئی رونے والے نہیں ہیں. تو انصار کی ازواج اپنے شہدا کو چھوڑ کر پہلے گئے حمزہ پر گریہ کیا, اور یہ سنت بن گئی, یعنی پیغمبر چاہتے تھے شہید پر گریہ, اور وہ خصوصاً وہ شہید جو اہل بیت میں سے, حمزہ کی خصوصیت یہی ہے نا, اہل بیت کے مجاہد ہے راہ اسلام میں شہید ہوئے ہیں. تو امام حسین کے حوالے سے تو پیغمبر خود نے گریہ کیا. بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا کیوں پیغمبر کے تم غم نہیں مناتے ہو, علی کے غم نہیں مناتے ہو, امام حسین خود پیغمبر نے کس کے غم منایا شہادت سے پہلے, وہ بھی شہادت کے بعد تو قابل فہم ہے, شہادت سے پہلے امام حسین کے غم منایا, گریہ کیا بارہا بارہا گریہ کیا.
بہت خوب آغا, جزاک اللہ آغا, آپ نے اتنی زحمت کی. ناظرین اکرام, آپ لوگوں کے جو سوالات تھے امید ہے کہ اس کا جواب ملا ہوگا. چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر آج کی مبارک شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں آپ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باب المراد امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرما, مولا کائنات کی ولایت سے جڑا رکھ ہماری زندگی اور موت, اور ہمارا حشر امام زمانہ کے موالیوں میں, امام کے شیعوں میں, امام کی راہ پہ چلنے والوں میں ہو, اور اس صدی میں اسلام کا ایک بہت بڑا عملی اظہار انقلاب اسلامی ایران ہمیں کسی بھی ذاتی منفعت, کسی بھی تعصب سے بالاتر ہو کر انقلاب کا ساتھ دینے اور انقلاب کو مضبوط کرنے والوں میں قرار دے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے, جب تک کے لیے والسلام علیکم.